چند منٹ کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں. آپ حضرات کو آج دیر تک بٹھانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو رات ہوتی ہے شب قدر، وہ بھی فجر پہ ختم ہو جاتی ہے. یا حتی مطلع الفجر، ادھر صبح ہوتی ہے، صبح صادق سحری بند ہوتی ہے، اور ادھر وہ فرشتے لیلۃ القدر والے اپنے تمام رجسٹروں وجسٹروں کو لپیٹ کے چلے جاتے ہیں. ساری رات جاگنے والوں کو پھر فجر کی نماز کے بعد بٹھائے رکھنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے مناسب خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن عادت کے مطابق چلو چند منٹ بیٹھیے. ہمارے سامنے اب تین مسئلے ہیں جن کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ایک توحید کا مسئلہ ہے، ایک رسالت کا، اور ایک قیامت کا، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ لب لباب اور جو کچھ بھی اوپر سے اتارا گیا سب کا خلاصہ یہ تین مسئلے ہیں، اور یہ ہمارے تفسیر کے سلسلے میں چل رہے ہیں. جو سورت قرآن کریم کی آج فجر کی نماز میں پڑھی گئی ہے تو بار بار پڑھی جا چکی ہے، اور اس کے متعلق مختصر بیانات ہو بھی چکے ہیں. آج تو توحید کے بارے میں آپ مختصر بات سن لیجئے. توحید کے معنی خالص اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا، اور یہ عقیدے میں جمع لینا کہ اللہ کے ماں سوا میرے لیے کوئی عزت کا، ذلت کا، نفع کا، نقصان کا کسی طرح کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. جس کو فارسی والوں نے ایک شعر میں کہا ہے، مواحد چبر پائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراست نباشد کس زکش، ہمی نست بنیاد توحید و بس. اس کے معنی یہ ہے کہ مواحد کامل وہ ہوتا ہے کہ اس کے پیروں پر تم سونے کے ڈھیر لگا دو، یا اس کے سر پر تم ہندی فولادی تلوار رکھ دو. اسے نہ اس زر اور سونے سے کوئی امید وابستہ ہوتی ہے، نہ فولاد ہندی سے اسے کوئی خوف و حذر ہوتا ہے. یہ بنیاد توحید کی ہے. اس پر ہمارے سامنے واقعات و شواہد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مواحدین میں سب سے بڑے مواحد ہیں. انبیاء سب مواحد ہوتے ہیں اور مواحد اعظم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی جماعت میں بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بڑائی عطا فرمائی ہے. آپ کی توحید کا یہ عالم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے یہ توحید کا درس دیا اور توحید کا اعلان کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اپنے خاندان کے عام اور خاص کو بلایا اور پہلی تقریر فرمائی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں تمہیں اگر یہ بتلاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ سمجھو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ما جربنا علیک کذباً، ہم نے آپ کا کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم اس بات کو بھی صحیح اور سچ سمجھیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا ہے تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اگر تم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کو تم اپنا معبود سمجھو گے اور تمام عبادتوں کو اسی کے لیے خاص کر دو گے تو اس آنے والے دشمن کی یلغاروں سے بچ سکو گے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا تو وہ آسمانی عذاب تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم اس سے بچ نہ سکو گے. تو اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اس پہ سب لوگ درہم برہم ہو گئے، اور سب سے پہلے ابو لہب نے آپ کو ایک گالی دی اور کوسنا دیا اور یوں کہا کہ تبل نہ کہا، لہذا جماعتنا، تیرے واسطے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہم کو اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، اتنے خداؤں کو ایک بنا دیا بس؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے، اتنے زمین آسمان کے نظام کو ایک خدا کہنے چلائے. بہرحال چلتا رہا، اور ایک روز تمام کفار قریش نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کی اور یوں کہا کہ دیکھیے، اگر آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے جا جیسا کہ ہمیں خیال ہو رہا کہ آپ کو شاید جنون ہو گیا ہے، تو ہم آپ کے لیے دنیا بھر سے اچھے اچھے معالج اکٹھے کریں، حکیم ڈاکٹر بلائیں، آپ کا علاج کریں، اور اگر آپ کو دنیا چاہتی ہے تو ہم سارا خزانہ جتنا تمام قبائل عرب کے پاس موجود ہے سب آپ کے پیروں میں لا کے ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کو لڑکیاں چاہیے تو عرب کی قبیلوں کی حسین ترین لڑکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور اگر آپ کو اقتدار اور حکومت چاہیے تو ہم سب لوگ آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، مگر آپ اس کام سے رک جائیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہو ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا پرستش کے لائق نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں پیش کی کفار عرب نے، قریش نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، یعنی اپنی حکومتوں کا، اپنے اقتدار کا، اپنے اختیار کا اتنا بڑا مظاہرہ بھی کرو تو بھی میں اس سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، نہ دولت سے، نہ حکومت سے، نہ عورتوں سے، نہ کسی قسم کی لالچ سے میں متاثر ہونے والا نہیں ہوں، میں بہرحال اس اعلان کو ضرور کرتا رہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلا خوف و خطر آپ نے یہ اعلان فرما دیا اور برابر یہ اعلان فرماتے رہے۔ اس توحید کے عقیدے کا نبیوں میں جو اثر تھا وہ تو تھا ہی، لیکن صحابہ کرام میں اور اس کے ماننے والوں میں بھی یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، مہان ارمنی جو ایک اس زمانے کا بڑا سلطان تھا، رومی بادشاہ، اس کے دربار میں تشریف لے گئے اور وہاں عجیب عجیب امتحانات سامنے آئے، ان میں سے ایک عجیب امتحان یہ تھا کہ ایک بہت بڑی شیشی میں سے زہر حلاحل نکالا اور یوں کہا ان سے کہ تم اگر اس کو کھا سکتے ہو تو ہم سمجھیں تم واحد ہو اور وحدہ لا شریک لہو پر ایمان رکھتے ہو، اگر اس کو نہیں کھاتے ہو ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے پوری شیشی اپنے ہاتھ پہ اونڈے لی اور اس کو منہ میں ڈال لیا، سب لوگ حیران و شسدر رہ گئے کہ اس زہر کے کھا لینے سے تو سینکڑوں آدمی آنے واحد میں مر جاتے اور یہ شخص کیسے زندہ رہ گیا اس کو کھانے سے، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے اس زہر کو بھی کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زہر کا اثر بھی، زمین آسمان کا، چاند سورج کا، سارا نظام تو اس کے ہاتھ میں ہے، انہیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوا۔ اور آگے چلیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو ہماری جماعت کے سرخیل اور دارالعلوم کے بانی اور صحیح علم جو آج دنیا میں موجود ہے اس کے چشمے کو جاری کرنے والے تھے، ایک مرتبہ اپنی اسی چھتے والی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دو میاں بیویوں کا گھر میں اختلاف ہوا، بیوی نے کہا کہ یہ مولانا جو ہیں انہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے ان کا، انہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ میاں نے کہا نہیں، بہرحال دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے تعلق کون ہو سکتا ہے، ہم امتحان لیں گے، امتحان لینے کے لیے 1000 روپے کی تھیلی، جو اس زمانے میں تو 1000 بہت ہوتے تھے نا، چاندی کے روپے چلتے تھے، 1000 روپے کی تھیلی لے کر میاں نے کہا میں جاتا ہوں اور میں ان کو پیش کروں گا حضرت کی خدمت میں۔ حضرت کی خدمت میں لا کے 1000 روپے کی تھیلی پیش کی، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دارالعلوم سے مجھے 8 روپے 10 روپے تنخواہ ملتی ہے جس میں سے 8 خرچ ہوتے ہیں اور 2 بچ جاتے ہیں تو واپس دارالعلوم کو کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو تقسیم فرما دیجیے، فرمایا مجھے اس کی فرصت نہیں ہے، میرے پاس کہا اتنا وقت رکھا ہے کہ میں اس کو تقسیم کرتا پھروں گا، اگر تقسیم کرنا ہے تو تم لوگ خود کیوں نہیں تقسیم کر دیتے۔ بہرحال وہ ان روپیوں کو حضرت کے جوتوں میں ڈال کے چلا گیا، حضرت نے ان کو قبول نہیں فرمایا، وہ تو امتحان کی گھڑی تھی نا، اللہ کو ان کے امتحان سے بچانا تھا، جوتوں میں ڈال کے چلا گیا۔ حضرت اٹھے اور جوتوں کو اس طرح جھاڑ کر جیسے مٹی اور کوڑا کباڑ جھاڑ دیتے ہیں، اس طرح جوتوں کو جھاڑ کر پہن کے چلے گئے۔ یہ ہے وہ کہ اس کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دو تو اسے اس سے کوئی امید وابستہ نہیں ہوتی، یہ ہے بنیاد توحید ہے بس، امین است بنیاد توحید ہو بس، کہ اس کے سامنے دولت آئے، اس کے سامنے حکومت آئے، اس کے سامنے اقتدار اعلی آئے، اس کے سامنے دنیا بھر کی فریب دینے والی چیزیں آئے، مگر جو اللہ کا مواحد بندہ ہوتا ہے، جس کے قلب و دماغ میں، جس کے فکر و ادراک میں، جس کے ظاہر و باطن میں اللہ کی توحید رس بس جاتی ہے، وہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اور ساری چیزوں سے، ساری خلقت اور کائنات سے بالکل بے خطر ہو جاتا ہے. اس کے سامنے اگر زمین اور آسمان بھی دشمنی پہ اتر آئے تو ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں افلاطون کا دور تھا. افلاطون ایک بہت بڑا حکیم اور دانا گزرا ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ بتاؤ، اگر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کی کمان بنا کر اور زمین کا تیر رکھ کر اور انسان کا نشانہ کرے تو کیا بچنے کی کوئی صورت ہے؟ آسمان کی تو کمان بنائی اور زمین کا تیر رکھا اور انسان کو وہاں کھڑا کیا اور اس پر نشانہ کرنے والا خود اللہ ہے، تو بتاؤ اس کے بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی سے، وہی پیغمبرانہ وقار سے جواب دیا کہ ہاں اس کے بچنے کی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نشانے سے ہٹ کر اللہ کے پاس آگے کھڑا ہو جائے. اگر اللہ کے قریب آگے کھڑا ہو جائے گا تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکے گا. نجات جو ہے وہ اللہ کے قرب میں اور اللہ کے عقیدہ توحید میں ہے. اگر عقیدہ توحید ہم کو نہیں ملا تو نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اور توحید اللہ نے ہم کو دے دی ہے تو ہمارے ہلاک ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ توحید. اور جب یہ آ جاتا ہے تو پھر ایک آدمی ساری دنیا کفر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر ساری دنیا اور خلقت کفر کے اندر مبتلا ہو کر میرے سامنے کھڑی ہو جائے لڑنے کے لیے اور میں اکیلا ہی ایمان والا ہوں تو ساری دنیا سے لڑنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میرے ساتھ اللہ کی طاقت اور قوت ہوگی اور ساری خلقت میں کوئی طاقت نہیں. نہ اس کو دولت کی کبھی پرواہ ہوتی ہے، نہ کبھی اس کو اقتدار کی حرص ہوتی ہے، نہ کبھی وہ حکومت پہ ریجھتا ہے، اور نہ ہی کسی دشمن سے اس کو کبھی خوف آتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ بے فکر رہتا ہے، یوں سمجھتا کہ یہ ساری دولت کا مالک ہے. اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت مسکراتے رہتے تھے. امت کی فکر تھی، امت کا آپ کو درد تھا، دل سو آپ کو امت کی سوزش دل میں تھی. ان کے لیے آپ حکمت اور تدبیریں سوچتے تھے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تدابیر اختیار فرماتے تھے، لیکن پھر بھی چہرے پر وہی مواحدانہ مسکراہٹ ہر وقت کھیلتی رہتی تھی. جریب عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک دن میں آپ کو سو سو بار دیکھا ہے. چھ مہینے تک اسلام لا کر آپ کی خدمت میں رہے، اور رسول اللہ کی صورت کو دیکھنا تو عبادت ہے نا. صورت کا دیکھ لینا بھی اللہ کی عبادت ہے. اپنے ماں باپ کو صورت دیکھنے سے ہی جب حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اگر کوئی حج کو نہ جا سکے اور اپنی ماں کو صبح شام دیکھ لیا کرے اور اپنے ابا کی زیارت کر لیا کرے تو ایسا ثواب مل گیا جیسے اس نے حج کر لیا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یوں تو پھر صبح سے شام تک ہم بہت حج کر لیا کریں گے. فرمایا کہ پھر اللہ کے خزانوں میں کمی کیا ہے؟ اگر تم ہزار ہا حج بھی کر لو گے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑا ہی پڑ جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھ مہینے رہے ہیں. جریر ابن عبداللہ بجلی اور صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ زیارت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی حال میں بھی آپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ مسکرا نہ رہے ہوں. آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہ ٹپک رہی ہوتی. کیوں تھی یہ آخر مسرت اور خوشی اور مسکراہٹ؟ اس لیے کہ توحید قلب میں تھی، اللہ کی عظمتیں سامنے تھی، اللہ کی معیت تھی، اللہ کی نصرتیں تھی، اللہ کی طاقت پاس تھی، اس لیے کبھی خوف و رنج پاس کو آتا ہی نہیں تھا. اور اگر کوئی فکر ہوتی تھی تو صرف یہ کہ یہ انسانی کنبہ ڈوب رہا ہے، یہ انسانی کنبہ ہلاکت کے غار میں جا رہا ہے، یہ شرک میں مبتلا ہے، یہ بتوں کو پوج رہا ہے، یہ جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، یہ باہم لڑ رہے ہیں، دست و گریبان ہو رہے ہیں. فکر ہوتی تھی تو یہ ہوتی تھی کہ اس کنبے کو کیسے بچایا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ، اور اللہ والوں کے چہروں پر بھی یہی مسکراہٹ رہتی ہے، اگرچہ اندر سے وہ جل رہے ہوں جیسے توا جلتا ہے، مگر باہر سے وہ مسکراتے رہتے ہیں جیسے توا ہنستا رہتا ہے. توا دیکھا ہوگا آپ نے، تو وہ کا مسئلہ ہی ختم ہو رہا ہے، تو خدا جانے کیسے کیسے روٹیاں پکنے لگی ہیں. ہم نے دیکھا ہے توا، اس پر جب میل جمع ہو جاتا ہے اس میں وہ پتنگے لگ جاتے ہیں، اور وہ باہر سے معلوم ہوتا ہے ہنس رہا ہے. بچے کا کہتے ہیں توا ہنس رہا ہے، اور ذرا اس پہ ہاتھ لگا کے دیکھو تو پھر توا جل رہا ہے. اندر سے جلتا ہوا ہوتا ہے اور باہر سے ہنستا ہوا ہوتا ہے. یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ باہر سے یہ مسکراتے رہتے ہیں اور ان کے چہروں پر خندہ اور ہنسی ہوتی ہے، مگر اندر سے امت کے فکر میں ان کے دل جلتے رہتے ہیں، کباب رہتے ہیں. تو یہ ہنسی جو ہوتی ہے ان کے چہروں پر کیوں ہوتی ہے؟ بہت بڑی دولت ان کے پاس ہے، اور وہ دولت کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اور وہ ان کے دل و دماغ میں بھرا ہوا ہے. اب ان کے سامنے کوئی روسی طاقت ہو یا کوئی امریکہ کی طاقت ہو، کوئی ایران کی طاقت ہو یا کوئی جاپان کی طاقت ہو، ان کے سامنے دولت قارون کی ہو اور یا ان کے سامنے حکومت فرعون کی ہو، ان کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کسی طاقت کی حیثیت نہیں ہوتی. ایسا بھی نہیں ڈر ہوتا ان کو جیسے کہ مچھر کا ڈر ہوتا ہے. مچھر بھی اگر کان کے سامنے آ کر بگل بجاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہیں کاٹ نہ لے، کہیں ملیریا نہ ہو جائے. ساری دنیا بہت بڑی طاقت لے کر بھی اگر کسی اللہ والے کے سامنے آتی ہے تو پھر ان کو کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں ہوتا. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. خادم نے کہا حضرت 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 کیا بات ہے؟ کہ حضرت بادشاہ کی سواری آ رہی ہے اور آپ تو پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا لا حول ولا قوت، میں تو یہ سمجھا تھا کہ گدڑی میں کوئی جو مل گئی ہوگی تجھے، وہ اسے مجھے دکھانا چاہتا ہوگا. تو گدڑی میں جو مل جائے، خادم اس کو دکھلائے کہ دیکھو حضرت کتنی بڑی جو آپ کے کپڑوں میں سے نکلی ہے. وہ اس کا خیال آیا، اور یہ تم کہہ رہے ہو بادشاہ کی سواری آ رہی، تو آ رہے تو مجھے بادشاہ سے اور اس کی سواری سے کیا مطلب ہے؟ بہرحال بادشاہ کی سواری آ گئی اور حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ جو مواحد تھے وہ پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے کہا کہ سلیم یہ پیر پھیلا کر بیٹھنا تم نے کب سے سیکھ لیا ہے؟ تو فرمایا جب سے ہاتھ سکیڑ لیے ہیں، جب سے پیر پھیلا کر بیٹھنے لگے ہیں. یہ تو ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ پھیلے رہتے ہیں دنیا کے سامنے تو پھر آدمی سکڑ کے بیٹھتا ہے، اس کو باادب بیٹھنا پڑتا ہے. اور جب ساری دنیا سے آدمی نا امید ہو جائے اور یہ سمجھے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی تو نہیں ہے، دولت والے کے ہاتھ میں دولت ہے ہی نہیں، دولت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حکومت والوں کے ہاتھ میں حکومت ہے ہی نہیں، وہ تو اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہت بڑے بڑے اقتدار والے اللہ تعالیٰ نے چشم زدن میں خاک میں ملا دیے، ختم کر دیے. اب فرعون اپنے لشکر سمیت چلا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، مواحد اعظم کو پکڑنے کے لیے، اور مواحد اعظم کا یہ عالم کہ قوم کہہ رہی حضرت یہ تو انا لمدرکون، ہم تو آج پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کلا انمائی عربی سیادین، نہیں ہرگز نہیں، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، رب تو میرے ساتھ ہے، اور جب رب میرے ساتھ ہے تو پھر سب میرے ساتھ ہے. اور بڑے اطمینان سے دریا کے راستے کھلے، دریا کے راستوں سے پار ہو گئے. اور جب یہ شیطان و سرکش، یہ فرعون بہت بڑے اقتدار والا جس کا دعویٰ تھا ان ربکم الاعلیٰ کا جھوٹا دعویٰ، وہ جب آتا ہے تو ذرا سی دیر میں آنکھ جھپکنے کے برابر دیر میں وہ سب کے سب دریا برد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. تو اللہ کے ہاتھ میں جب اقتدار کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جب دولتوں کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جب عزتوں کا یقین ہوتا ہے، تو پھر آدمی کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہے. وہ ساری دنیا اس کے سامنے خس و خاشات اور ہیت سمجھی جاتی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ساری دنیا کا مالک ہے. حضرت بہلول اکثر قبرستانوں میں رہنے لگے تھے. ایک دن ایک قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے کہا حضرت معلوم بھی ہے آپ کو گھرانی بہت ہو گئی ہے، چینی کے دام بڑھ گئے ہیں، پیٹرول کے دام بڑھ گئے ہیں، اور گیہوں کے دام بڑھ گئے ہیں، اور چاول کے دام بڑھ گئے ہیں، ہر سبزی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، معلوم بھی ہے آپ کو؟ فرمایا پھر ہمیں کیا مطلب اس سے؟ میرا تو ایمان و یقین اللہ کی ذات پر ہے جس نے ہماری روٹی روزی کا وعدہ کر رکھا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے ہماری روزی کا ذمہ لے رکھا تو ہمیں کیا ضرورت ہے چیزوں کے گرا ہونے سے اور سستا ہونے سے اور مہنگا ہونے سے، ہمیں کیا مطلب؟ اور پھر عرض کیا کہ حضرت یہاں کیسے آ بیٹھے ہو؟ کہ بھائی یہاں ایسے شہر میں آ بیٹھا ہوں کہ یہ لوگ غیبت نہیں کرتے، شہر میں رہتا ہوں تو یہ اس کی چغلی کر رہا ہے، یہ اس کی غیبت کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بھی لوگ الجھ رہے ہیں، جیسے آج کل کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو آج کل ہمارے یہاں چل رہے ہیں، لیلۃ القدر کا مسئلہ، پھر دعاؤں کا مسئلہ، پھر ختموں کا مسئلہ، اور پھر اس کا مسئلہ، اور پھر اس کا مسئلہ، یہ مسائل الجھنے کے تھے مومن کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے سب سے مسئلہ بڑا تو یہ تھا کہ ہماری توحید اتنی مضبوط ہوتی کہ دنیا کی ساری طاقت بھی ہمارے سامنے ہے چھوٹی، یہ تو مسئلے ہی نہیں تھے الجھنے کے، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھے پڑے ہوئے ہیں، تو کہا یہاں میں آ گیا ہوں تو یہاں لوگ غیبت نہیں کرتے، یہ بڑا اچھا شہر ہے، خاموشا بڑا اچھا شہر ہے، کوئی غیبت نہیں کرتا، مسئلوں میں نہیں الجھتے، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بس یہاں آ کے میں نے سکون محسوس کیا۔ اور اس کے بعد کہا اس نے کہ حضرت آج کل کیسی گزر رہی ہے؟ تو فرمایا ارے اس کی کیسی گزر رہی پوچھتے ہو جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ او کتنا بڑا دعویٰ ہے، بظاہر تو بڑا بھیانک دعویٰ ہے، بہلول شاہ یوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ زمین آسمان چاند سورج لیل و نہار کی گردشیں یہ گویا ہمارے ہاتھ پہ گھوم رہی ہیں۔ کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ، یہاں کیا پریشانی ہے اس دعوے میں؟ ارے بھائی ہم نے اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اور یہ سارا نظام عالم اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، بندے بھی یوں ہی چاہتے ہیں، تو ہماری مرضی کے مطابق دن نکلتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق رات ہوتی ہے، ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ ہمارا حال تو بہت اونچا حال ہے۔ تو جب آدمی موحد کامل بن جاتا ہے اور توحید اس کے دل دماغ میں گھس جاتی ہے تو پھر چوبیس گھنٹے اس کو یہی ہوتا، مالک من الہ غیرہ لا تعبدو لا تعبدو الا ایا مالک من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کسی اور کی عبادت اور پرستش نہ کرو۔ یہ توحید کی ایک ابتدائی جھلکی ہوتی ہے، چھوٹا سا رنگ آتا ہے، اور جب یہ توحید بہت زیادہ استیلا کرتی ہے اور آدمی اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور اس پر اس کی توحید کی کیفیتیں ابتدائی مراحل میں طاری ہوتی ہیں، تو پھر کبھی کبھی کسی کی زبان سے تو انالحق بھی نکلنے لگتا ہے، میں یہ حق ہوں، اور شریعت والے اس پہ پابندی لگاتے ہیں کہ یہ ہار و زندقہ ہے، دنیا بگڑ جائے گی اس سے، اس راز کو زبان سے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال توحید بہت عجیب چیز ہے، اور ساری دنیا کے خیالات کو مراقبہ کر کر کے اللہ کی ایک ذات میں سب کو سمیٹ کر لانے کی کوشش کرو تو آ سکتی ہے یہ ساری چیزیں، سمٹ کر توحید میں مدغم ہو سکتی ہے، توحید میں داخل ہوتی ہے۔ محض لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے، یا کلمہ پڑھ لینے سے، یا محض ہم مومن اور مسلمان کہلائے جانے سے، یوں سمجھیں کہ ہمارے دل و دماغ میں توحید آ گئی ہے۔ ابھی تو سانپ سے ڈر رہے ہو، ابھی تو بچھو سے ڈر رہے ہو۔ وہ شیخ ساری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ ادھر سے چلے آ رہے تھے، شیر پہ سوار اور سانپ کا کوڑا بنا رکھا، شیر پہ سوار اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں، لوگ دیکھ کے گھبرا گئے، اللہ یہ کیسا آدمی ہے، شیر پہ سواری کر رہا ہے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں، نہ سانپ کچھ کہہ رہا ہے، دو دشمن ہیں، اور نہ سانپ کچھ کہتا ہے نہ شیر کچھ کہتا ہے۔ تو پوچھا کہ حضرت یہ کیا حال ہے، شیروں پہ حکومت کرتے ہیں آپ، سانپ یا سانپ آپ کے ہاتھ میں کوڑا بن جاتے ہیں؟ تو کیا فرمایا، اللہ کے حکم سے تم گردن نہ پھیرو تو ساری خلقت اور کائنات تمہارے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی، تم اللہ سے ڈر کر تو دیکھو، ساری مخلوق تم سے ڈرنے لگے گی، اور تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو تو تمہیں ہر چیز سے ڈرنا پڑے گا۔ اب تو بڑی مشکل یہ ہو گئی کہ میاں گھر والیوں سے ڈر رہے ہیں، خدا نے کیا ہو جائے گا، کیا کر دے گی؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے ہو کر، موحد ہو کر، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اس صنف نازک سے ڈر رہے ہو؟ اس سے نہ ڈرو بھائی، اس سے ڈرو کہ کہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے، اس کے حقوق سے مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، بالکل مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کی طرح سے ذہن بن جائے گا۔ ان کو اللہ نے جو بیوی دی تھی، بڑی خطرناک بیوی تھی، آج کل کسی کی مولوی کو مل جائے ایسی تو اس پہ تو قیامت آ جائے گی، مگر وہاں قیامت کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کا کیا حال تھا، صبح سے شام تک حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کو جن کی نزاکت کا یہ عالم کہ عالمگیر کے کھڑے کا کٹورا ٹیڑھا ہو جائے تو سر میں درد ہو جائے، مرزا مدر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے سر میں، اور کوئی لحاف لا کر کے ایسا ڈال دے جس کے ڈورے ٹیڑھے پڑے ہوئے ہوں تو اس کی حالانکہ دیکھا بھی نہیں مگر اس کی وجہ سے سر میں درد ہو جائے، تو جس کی نزاکت کا یہ عالم، بچپن سے ہی نازک تھے، بچپن سے ہی بڑے عجیب تھے، اگر کسی کی صورت کو اس حالت میں دیکھ لیتے تھے کہ بال پراگندہ ہیں، لبیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی ہنس سے نکلی ہوئی ہے، تو لباس اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے پاس کو بھی نہیں جاتے، اس سے منہ پھرا لیتے تھے بچپن میں، شیر خارگی کے زمانے میں، اتنی نزاکت۔ اور اس نزاکت کو اللہ نے معتدل کرنے کے لیے گھر میں جو دی تو ایسی خطرناک بیوی دی کہ صبح سے شام تک ان کو برا بلا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ولایتی طالب ان کو بھیجا حضرت نے کسی کام سے، اور جب یہ دروازے پہ جا کے انہوں نے دستک دی تو بیوی نے ان کو بھی 18-18 تولے کی سنائی، بڑا غصہ آیا۔ حضرت استاد کی، حضرت شیخ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو بڑا غصہ آیا، لیکن چونکہ بہرحال حرم سرا میں تھی اور حضرت کی بیوی تھی اس لیے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ آگے کہا حضرت گھر میں تو بڑا عجیب بات ہے، انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ بیوی میاں کی ایسی بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ فرمارے بھائی یہ تو اللہ نے ہمارے واسطے بہت بہترین قسم کے ڈاکٹر اور معالج رکھے ہیں، اگر یہ ہمارے گھروں میں نہ ہوتے تو ہمارا دماغ تو خدا جانے کہاں آسمان تو پہنچ گیا ہوتا۔ صبح سے شام تک جتنے لوگ آتے ہیں، جی حضور، جی جناب، اور جی حضرت، کوئی حضرت کوئی حضور کہتے کہتے ہمارا تو دماغ خراب کر دیتے لوگ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ صبح سے شام تک جتنا دماغ بگڑتا ہے مریدوں میں بیٹھ کر، گھر جا کے بیوی سارے کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ یہ گھر کی بیوی ایسی، مگر حق ادا کرتے تھے، پریشانی کچھ نہیں تھی، حق ادا کرتے تھے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک بیوی کے پاس گھر میں رہنے کا حق ہوتا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اگر اسی بستی میں تم ہو جہاں بیوی رہتی ہے اور سفر میں پردیش میں تم گئے ہوئے نہیں ہو تو بغیر بیوی کی اجازت کے کہیں ادھر ادھر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ رات کو اگر شب قدر میں بھی مسجد میں جاگنا ہو تو گھر والی سے پوچھ کیا ہو، کوئی لیتا ہے ویزا؟ نہیں لیتے۔ تو یہاں ہم شب قدر میں بیٹھے ہیں، وہاں گھر والی کا ضائع ہو رہا، وہ بیچاری تن ہوا، اس سے کہہ کے آؤ کہ تو بھی اللہ اللہ کر، میں بھی مسجد میں جا رہا ہوں، میں بھی اللہ اللہ کروں، اور خوب گزرے گی تو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، تو بھی دیوانی بن اور میں بھی دیوانہ بننے جا رہا۔ تو کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً دروازے پہ آتے، اگر دروازہ کھلا مل جاتا تو اندر چلے جاتے، اور اگر دروازے کی اندر سے چٹخنی لگا لی ہے، کنڈا لگا لیا ہے تو آواز دیتے کہ میں آ گیا ہوں، اندر سے کوئی جواب آیا تو ٹھیک، کنڈا کھلا تو ٹھیک، نہیں تو وہیں دروازے کی چوکھٹ پر مسلح بغل میں دبا رہتا تھا اور وہیں کھڑے ہو کے اللہ کی نہیں نماز پڑھتے رہتے، وہیں مسجد میں نہیں، وہیں دروازے کی چوک، جہاں تک میں آ سکتا ہوں وہاں تک تو آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوتی تھی تو مسلح اٹھا کے پھر مسجد میں جاتے تھے اور یہ کہہ جاتے تھے کہ لو بھی میں تو اپنا حق ادا کر چکا ہوں، اب تو جانتے رہ جائے، ادھر یہ حق تھا اور ادھر وہ تھا۔ نہ بیوی کا ڈر ہوتا ہے، نہ میاں کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی اور کا ڈر ہوتا ہے، نہ شیر بھیڑیوں کا ڈر ہوتا ہے، نہ قیامت کا، نہ طوفانوں کا، نہ ہواؤں کا، ہمیشہ اس کے دل میں بہت بڑی قوت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ طاقت والے پر اس کا ایمان اور پھر اس کی معیت کا اسے استحضار، ایسے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی معیت کا استحضار تھا تو فرعون اور فرعونی لشکر سے ان کے دل میں کوئی خوف و ہراس نہیں آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈھونڈنے والوں کے لشکروں کو، گھوڑوں کو، اور ان کی ٹاپوں کو، اور ان کے قدموں کو دیکھا تو بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے وہی بات نکلی جو اللہ نے فرمائی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کی معیت کا استحضار ہوگا تو گھبراہٹ ہوگی، ہم تو بچوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، بچوں کا کتنا بڑا ایمان ہوتا ہے، وہ تو باپ کو جانتے ہیں، ابھی کسی اور کو نہیں جانتے، لیکن ابا کی انگلی پکڑ کر ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں یہ بچہ بالکل اطمینان و بے فکری کے ساتھ جاتا ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ بھیڑ میں کہیں کھو جاؤں گا، بس انگلی مضبوط پکڑے رکھتا ہے، انگلی تو چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ انگلی اگر چھوڑی تو اس بھیڑ میں رل جائے گا، پھر ملنا مشکل ہے۔ تو اگر ابا کی انگلی مضبوطی سے اس بچے نے پکڑ رکھی ہے تو ابا کے ساتھ اس کا ایسا ایمان ہے کہ وہ سمجھتا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرا ابا میرے ساتھ ہے۔ تو ابا کے ساتھ ہوتے ہوئے، اب کے ساتھ ہوتے ہوئے، جب بچہ مطمئن رہتا ہے تو رب کے ساتھ ہوتے ہوئے بندہ کیسے مطمئن نہیں ہوتا ہے؟ اگر رب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بندے میں اطمینان نہیں ہے تو معلوم ہے کہ انگلی ٹھیک مضبوط نہیں پکڑی ہے. ما تسیمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو, اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ, پھر تمہیں دنیا کی کسی چیز کا بھی کوئی خوف و خطر نہیں. اس لیے کہ اس کو کیا خطرہ ہوگا جس کا مرنے کے بعد جینے سے بھی زیادہ اچھا حال بنے گا. موت کا ہی تو زیادہ سے ڈر ہوتا ہے, موت کا ڈر ہوتا ہے, اور موت سے تو ایمان والے مواہدین کھیلا کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے اپنے مد مقابل حریف کو یہ کہلوا بھیجا تھا کہ یا تو تم ایمان لاؤ اور نہیں تو انی اتیتکم بقوم یحبون الخمر کما تحبون الموت, میں ایسی قوم کو لے کے تمہارے مقابلے پہ آ رہا ہوں کہ تم وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم شراب سے محبت کرتے ہو. تو مومن جو ہوتا ہے وہ تو موت سے کھیلا کرتا ہے, موت تو اس کا بہترین محبوب ترین مشغلہ ہوتا ہے, اور مرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں مرتا نہیں ہوں, میں تو زندہ جاوید ہو جاتا ہوں. ہرگز نہ میر ادا کے دل زندہ شد بعشق سب تصبر جریدہ عالم دوا مما, وہ مرتا ہی نہیں ہے, مواحد تو زندہ رہتا ہے, اور خاص طور سے وہ مواحدین جو اللہ کے رستے میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ان کے متعلق تو قرآن حکیم میں حکم دیا گیا دوسروں کو بھی کہ ان شہیدوں کو مرنے والا مت کہو. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, ان کو تم مردہ نہ کہو, یہ تو زندہ جاوید ہو چکے ہیں, ان پر کوئی موت آنے والی نہیں ہے. تو جس کے سامنے موت وہ زندگی ہو, اور جس کے سامنے آخرت اس کا مقصود و منزل ہو, اور جو آخرت ہی میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو, اس کا ہر قدم آخرت میں جانے کے لیے ہے, تو اس کو موت سے کیا ڈر لگے گا؟ اس لیے اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے حساس وساس رہتے ہیں, اس لیے ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو سکون ملتا ہے. اور اگر انہی کے چہرے پر اداسی ہو اور یہی خود پریشان ہو تو یہ افسردہ دل افسردہ کن انجما نیرا در مجلس سے خود راہ مدے ہم چما نیرا, در مجلس سے راہ در مجلس سے خود راہ مدے ہم چما نیرا, کہ افسردہ دل افسردہ کنت انجما نیرا. اگر یہ خود افسردہ دل ہو کے بیٹھیں گے تو ساری انجمن کو ساری محفل کو یہ افسردہ دل بنا دیں گے. اس لیے جن کے دل زندہ ہو جاتے ہیں, جن کے دلوں میں حیات پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی توحید سے ان میں حیات نو آ جاتی ہے, تو ان کے پاس جو بھی بیٹھے گا سکون پائے گا, مسرت محسوس کرے گا, دنیا بھر کے سارے غم غلط ہو جائیں گے, اور وہاں آئے گا تو اس کے دل میں مسرتوں کا ایک سمندر ہوگا, ایک خوشیوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس کے دل میں موجزن ہوگا, اور کسی حال میں وہ رنجیدہ نہیں ہوتا. تو ایسے اللہ والے دنیا میں بہت کم ہیں, اگر کہیں مل جائے تو اسے اللہ کی بہت بڑی نعمت جانا جائے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دو چار منٹ دو چار گھڑی بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے. ایک لمحے کی صحبت کسی اللہ والے کی وہ سینکڑوں برس کی طاعت بے ریا سے بڑھ کر ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں توحید کا رنگ آ گیا ہے, وہ ہم میں بھی توحید کا رنگ ڈال رہا ہے, اور توحید آنے سے انسان میں انبساط اور انشراح اور خوشیاں اور مسرتیں اور مسکراہٹیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اگر کبھی روتا بھی ہے, اللہ والے کبھی روتے بھی ہیں, تو وہ اس لیے نہیں روتے کہ انہیں کسی چیز کا ڈر لگ رہا ہے, وہ ان کا رونا محبت کا رونا ہوتا ہے, محبت سے روتے ہیں, یا فکر امت سے کبھی رو پڑتے ہیں. اول تو کسی چیز کی فکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ ہمیں جتنا درد امت کا ہے اس سے زیادہ تو اللہ کو ہے نا, اس سے زیادہ تو اللہ کو ہے. اور اللہ ہی نے اگر کسی کی روزی کو تنگ کیا ہے تو ہم کشادہ کرنے والے کون ہیں؟ بعض دفعہ غریبوں کو فقیروں کو حاجت مندوں کو بھوکوں کو پیاسوں کو دیکھ کر اندر سے طبیعت پھڑک جاتی ہے. اس وقت پھڑکنے کے وقت میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو ان کے حال پر زیادہ رحم رحیم و کریم نہیں ہو سکتا, اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کو کشادہ کر بھی سکتا ہے اور وہی نہیں دے رہا ہے تو میں کیا کروں؟ بس بے فکر ہو کے چلے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ آیت دو ہیں جو ہمارے درس میں چل رہی ہیں. ان دونوں آیتوں کی تمہید سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ توحید سب سے بڑا اصلی مسئلہ ہے, جس کی توحید صحیح ہو گئی اس کا سارا نظام زندگی صحیح ہو گیا, اور اگر توحید پکی نہیں ہے تو سارا نظام زندگی اس کا کچا رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توحید کامل عطا فرمائے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہم کو عافیت عطا فرما، عفو درگزر عطا فرما، تقوا و طہارت عطا فرما، امانت اور دیانت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبتیں عطا فرما، نہ خوف عطا فرما. اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، شکر کی توفیق نصیب فرما. رمضان کا جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، اے اللہ اس تھوڑے سے حصے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جب تک زندہ رہیں تو اتباع سنت کے ساتھ ہم کو ایمان اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اے اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.